اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب شیدا حضور کا, سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم, خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب ایک ضروری اعلان. نئے شمسی سال 1404 یعنی عید نوروز کی شروعات ہو چکی ہے. عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے حسب دستور خصوصی پروگرام تیار کیے ہیں, لیکن شب 19 رمضان سے ایام عزا شروع ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے ہم عید نوروز کے خصوصی پروگرام چند روز کی تاخیر سے پیش کریں گے. عید نوروز کے خصوصی پروگرام 25 مارچ سے نشر کیے جائیں گے اور یہ سلسلہ 2 اپریل تک جاری رہے گا. جی ہاں, نوٹ فرما لیں کہ عید نوروز کے خصوصی پروگرام 25 مارچ سے نشر کیے جائیں گے اور ان خصوصی پروگراموں کا سلسلہ 2 اپریل تک جاری رہے گا. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اور لیجیے, اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 30 اسفند, 19 رمضان المبارک اور 20 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو سحر کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کوفے کی مسجد میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا. حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی. آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبے کہا. حضرت علی علیہ السلام ہر مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور یار و مددگار رہے اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. حضرت علی علیہ السلام باطل کے خلاف حق کی جنگ میں ہمیشہ مرد میدان رہے. اسی کے ساتھ آپ بہت مہربان اور نرم دل بھی تھے. حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور احکام و فرامین نیز خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں محفوظ ہے, جس کو ایک بڑے عالم دین اور دانشور سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے.
19 رمضان المبارک سن 832 ہجری قمری کو معروف ایرانی منجم اور ریاضیداں غیاث الدین جمشید کاشانی کا انتقال ہوا۔ وہ ایک بڑے منجم اور ریاضیداں تھے۔ انہوں نے رصدگاہ کے بہت سے آلات ایجاد کیے۔ غیاث الدین جمشید کاشانی نے علم ریاضی اور نجوم کے موضوع پر اہم اور قیمتی کتابیں بھی تحریر کی، جن میں مفتاح الحساب اور رسالہ آلات رصد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مارچ سن 1727 عیسوی کو عظیم سائنسداں آئزک نیوٹن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1642 میں کرسمس کے دن انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ سن 1665 میں انہوں نے کیمبرج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 3 کارناموں نے نیوٹن کو لازوال شہرت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک کیلکولس کی ایجاد تھی، دوسرے روشنی سے متعلق ان کی تحقیق تھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی دراصل مختلف رنگوں کی شعاؤں کا مجموعہ ہے اور ان رنگوں کے امتزاج سے سفید رنگ کی روشنی وجود میں آتی ہے۔ نیوٹن کا تیسرا اہم کارنامہ کشش ثقل کی دریافت تھی۔ نیوٹن وہ پہلے سائنسداں ہیں جن کو سر کا خطاب ملا۔ مارچ سن 1815 عیسوی کو نیپولین بوناپارٹ فرانس کے شہنشاہ بنے، تاہم 18 جون 1815 کو واٹرلو کے میدان میں ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 28 جون کو ان کو جزیرے سینٹ ہیلینا میں مقید کر دیا گیا۔ نیپولین کا اسی عالم میں 5 مئی 1821 کو انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1898 عیسوی کو ریڈیم کی دریافت ہوئی۔ یہ دھات نہایت کمیاب اور قیمتی ہے۔ اس کو گزشتہ صدی کے عظیم سائنسدانوں پیئر کیوری اور میڈم کیوری نے دریافت کیا۔ اس دریافت سے دنیائے طبابت اور سائنسی حلقوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا۔ مارچ سن 1956 عیسوی کو افریقی ملک تیونس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ سن 1574 میں سلطنت عثمانیہ نے تیونس کو اپنے قلمرو میں شامل کیا تھا۔ پھر 1881 میں فرانسیسی فوج نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تیونس کے عوام نے آزادی کے لیے متعدد تحریکیں چلائیں۔ آخرکار دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے کمزور ہونے کی بنا پر تیونس کے عوام کی تحریک آزادی کامیاب ہوئی اور 20 مارچ 1956 کو تیونس آزاد ہو گیا۔ مارچ سن 2003 عیسوی کو امریکہ اور برطانیہ نے دہشت گردی سے مقابلے، صدام حکومت کے خاتمے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ عالمی رائے عامہ اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ بعض مقامات پر عراق کے عوام نے مقابلہ کیا، لیکن صدام حکومت نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا اور نتیجے میں 2003 میں امریکہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ملت عراق کو اگرچہ ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات مل گئی، لیکن وہ غاصب توسیع پسندوں کے دام میں پھنس گئی۔ 20 مارچ سن 2010 عیسوی کو نیپال کے سابق وزیر اعظم اور سینئر سیاستداں گرجا پرساد کوئرالا کا کاٹھمانڈو میں انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار کے شہر سہرسہ میں 4 جولائی سن 1924 کو ایک پہاڑی برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے والد کرشنا پرساد کوئرالا جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا کا تعلق نیپالی کانگریس پارٹی سے تھا اور وہ 4 مرتبہ نیپال کے وزیر اعظم بنے۔ وہ پہلی مرتبہ سن 1991 میں اور آخری مرتبہ سن 2006 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا 2007 سے 2008 کے درمیان نیپال کے نگراں وزیر اعظم تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا 60 سال سے زیادہ عرصے تک سیاست میں سرگرم رہے اور 1959 کے بعد 1991 میں نیپال کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے وزیر اعظم تھے۔ انہیں 1960 کی شاہی بغاوت کے بعد بادشاہ مہندر ویر وکرم شاہ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ 1967 میں رہائی کے بعد گرجا پرساد کوئرالا پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ 1979 میں نیپال واپس آنے تک ہندوستان میں جلا وطن رہے۔ گرجا پرساد نیپالی مزدور تحریک کے علم بردار تھے اور انہوں نے نیپالی سرزمین پر کارکنوں کی پہلی سیاسی تحریک شروع کی تھی۔ سن 2015 میں گرجا پرساد کوئرالا کو بعد از مرگ نیپال رتن مان پدوی سے نوازا گیا، جو نیپال کی حکومت کی طرف سے ایک نیپالی شہری کو دیا جانے والا سب سے بڑا احساس ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، امید پہ دنیا قائم ہے۔ امید اور آرزو نہ ہوتی تو زندگی کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی۔ اسی لیے ایک امیدوار انسان دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، ہر کام کو کامیابی کی امید پر شروع کرتا ہے، اور اگر ناکامی ہو بھی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امید میری امت کے لیے رحمت ہے، اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور نہ کوئی باغبان درخت کاشت کرتا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، نور ایمان۔ سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی 9 مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیلے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیلے جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیلے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیلے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیلے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیلے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے، اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ Thank you. سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا۔ قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا۔ گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں، یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا۔ نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے، سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام غزہ میں صہیونی اور امریکی جرائم کے سدے باب کے لیے امت اسلامیہ کے متحدہ اقدام پر تاکید۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ جارحیت میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ صہیونی فوجی ٹھکانوں پر الاقسام بریگیڈ اور یمنی فوج کے جوابی حملے، بن گورین ہوائی اڈے کی پروازیں متاثر۔ استنبول کے میئر اور اپوزیشن سیاسی رہنما اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف ترک عوام کے وسیع مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے جمعرات کو نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں نئے ہجری شمسی سال کے شبہ قدر کے موقع پر آغاز کا ذکر کیا اور دعا کی ہے کہ شبہ قدر کی برکتیں اور امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی توجہات و عنایات ان سب کے شامل حال ہوں جن کا سال نوروز سے شروع ہو رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں نوروز میں ایرانی سال سن 1403 ہجری شمسی کو واقعات و حوادث سے بھرا سال اور اسے 60 ہجری شمسی اشرے کی طرح قرار دیا کہ جس میں عوام کے لیے سخت واقعات پیش آئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ برس دمشق میں ایرانی فوجی مشیروں کی شہادت، ایرانی قوم کے مقبول صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت اور اس کے بعد تہران اور لبنان میں تلخ واقعات اس بات کا باعث بنے کہ گزشتہ سال ایرانی قوم اور امت اسلامی کے لیے بہت زیادہ سوگ آور رہا اور اہم لوگ کھو دیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر رئیسی کی شہادت کے بعد قانونی وقت کے اندر اور فوری طور پر صدارتی انتخابات کے انعقاد اور حکومت کی تشکیل کو ایرانی قوم کی اعلیٰ صلاحیتوں اور مضبوط جذبے کا ایک اور ثبوت قرار دیا اور دیگر شعبوں میں ایرانی قوم کی روحانی و معنوی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لبنان و فلسطین کے مسائل کے سلسلے میں ایرانی قوم نے کھلے دل سے لبنان و فلسطین میں اپنے بھائیوں کے لیے بھرپور مدد ارسال کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں غزہ میں صہیونی حکومت کی دوبارہ جارحیت کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا جو ایک بڑے المیے کا باعث بنے گا اور زور دیا کہ یہ اسلامی امت کا مسئلہ ہے، اس بنا پر پوری اسلامی امت کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر متحدہ طور پر ان جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے حریت پسندوں کو اس غدارانہ اور المیے کا باعث بننے والی کارروائی کا مقابلہ اور بچوں کے دوبارہ قتل عام، لوگوں کے گھروں کے انہدام اور عوام کو بے گھر کرنے کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دیا کہ امریکہ اس المیے کے ذمہ داروں میں شامل ہے اور سیاسی ماہرین کے مطابق یہ جرائم امریکہ کی ایما یا کم از سے کم اس کی رضامندی سے کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یمن کے واقعات اور عوام و عام شہریوں پر حملہ بھی ایک بڑا جرم ہے جس کا سدے باب کیا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئے ہجری شمسی سال 1404 کے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم دوبارہ گردش ایام میں اپنی قدر و اہمیت مزید بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے نوروز اور شب قدر کو ایک نور کی دو تجلیاں اور ایک حقیقت کے دو جلوے قرار دیے اور کہا کہ ہم ان شبوں میں بیدار رہتے ہیں تاکہ روح کو پاکیزہ کر کے ایک نئے انسان میں بدل جائیں اور نئے دن میں اپنے لیے مقدر روزی کو حاصل کریں۔ پڑوسی ملکوں اور ساتھ ہی دنیا کے ملکوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں درست تعاون و رابطہ ہماری ترجیحات میں ہے تاکہ امن و امان، اخوت و انسانیت سے معمور دنیا کی تعمیر کی جائے جو قتل عام و خطرناک جرائم پیشہ افراد کی ریشہ دوانیوں سے دور ہو۔ ہم نئے سال میں اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ جرمنی اور برطانیہ کے ایران مخالف رویے اور اقدامات کے بعد تہران میں جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل میں جرمنی اور برطانیہ کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویے، نیز ان کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے شعبہ خواتین و حقوق بشر کی ڈائریکٹر جنرل فروزندہ ودیعتی نے جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو طلب کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے شدید احتجاج سے انہیں مطلع کیا۔ محترمہ فروزندہ ودیعتی نے برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے نسل کشی پر مبنی جرائم، نیز ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کریں۔ غزہ پٹی کے خلاف صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں کم سے کم 71 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ جمعرات کی صبح غزہ پٹی کے شمالی و جنوبی علاقوں پر صہیونی فوج کے ہوائی حملوں میں کم سے کم 71 شہری شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منگل کی صبح سے اس علاقے پر فوجی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ پٹی میں صہیونی فوج کی تازہ جارحیت کا شکار ہونے والے 71% خواتین، بچے اور معمر افراد ہیں۔ دریاسنا صہیونی فوج نے غزہ پر زمینی حملے بھی شروع کر دیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ کے نتساریم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے بدھ کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے غزہ میں محدود پیمانے پر زمینی کارروائی شروع کر دی ہے اور اس کا مقصد دفاعی زون میں توسیع اور غزہ کے شمال اور جنوب کے درمیان ایک زون قائم کرنا ہے۔ حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں شہر تل ابیب کو آج میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق الاقسام بریگیڈ نے تل ابیب پر کئی میزائل فائر کیے۔ الاقسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی کے بعد تل ابیب اور آس پاس کی عمارتوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور پروازوں کے لیے بن گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ الاقسام بریگیڈ نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مہر خبر رسا ایجنسی کے مطابق یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یمن سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف داغے گئے میزائل اور مختلف علاقوں میں بجنے والے خطرے کے سائرن کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا اور تل ابیب اور دیگر مقبوضہ شہروں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بعض میزائلوں کو اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ کو ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین دو ہائپر سونک میزائلوں نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صہیونی ذرائع نے کہا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ پر یمنی میزائل حملے کے بعد پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یمنی میزائل حملے کے بعد وزیر اعظم نتنیاہو کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے محفوظ پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب یمنی فوج نے ملکی سرحدی خلاف ورزی پر ایک اور امریکی ڈرون مار گرایا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمنی فوج نے زمار صوبے میں امریکی ڈرون طیارہ MQ-9 مار گرایا ہے۔ مذکورہ طیارہ مہنگے امریکی ڈرونز میں سے ایک ہے۔ ماضی میں بھی کئی مواقع پر یمنی فوج نے اس نوعیت کے طیاروں کو تباہ کیا ہے۔ ترکیہ میں استنبول شہر کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے۔ امام اوغلو کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے حامیوں میں غم و غصہ ہے اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد ہزاروں لوگ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہوئے اور امام اوغلو کی گرفتاری پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد چار دنوں تک مظاہروں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود بدھ کی رات دسیوں ہزار لوگوں نے استنبول بلدیہ کے دفتروں کے سامنے اجتماع کر کے نعرے لگائے کہ تنہائی سے کامیابی نہیں ملتی، یا سب لوگ ساتھ میں یا کوئی بھی نہیں۔ دوسری طرف ترکیہ کے طلبہ نے بھی اردوغان کے فیصلوں اور اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مخالفت میں مظاہرے کیے، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے تشدد سے ان مظاہروں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد دے چکا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اپوزیشن ایک بات پر متفق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاشرہ رول آف لا کے بغیر نہیں چلتا۔ جہاں عوام کو بنیادی حقوق نہ ملیں وہ معاشرہ بھی آگے نہیں چلتا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ آج بھی ہماری بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی، کئی گھنٹے انتظار کروا کے پھر واپس بھیج دیا گیا۔ سربراہ MWM نے حکومت کے رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے حکومت اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا مل بیٹھنا ایک مثبت پیش رفت ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، ہمارا مطالبہ تھا دہشت گردی پر پارلیمنٹ سے ایک مشترکہ پیغام دیا جائے، ملکی سالمیت اور وجود خطرے میں ہے، وقت ضائع کیے بغیر بانی کو باہر لائیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں، اور اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو ملک گیر جمہوری اور منظم تحریک چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر 17 مارچ کو ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ اس مظاہرے کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا مدنی نے الزام لگایا کہ حکومت وقف کی حفاظت کے بجائے اس پر قبضے کے ارادے سے یہ بل لا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، جس کا عنوان ہے انداز جہاں، حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت، سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بعض سیاسی جماعتوں پر پابندی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کے شروع میں کچھ اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں صورتحال کیا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی، آرٹیکل 370 کی منسوخی، 35A کی منسوخی اور اس کے حوالے سے رد عمل، سیاسی جماعتوں کا موقف، حکومت ہندوستان کا موقف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جموں کشمیر کے بارے میں ہے، یونین ٹیریٹری کے بارے میں۔ یہ ہے مختلف اس کے علاقے کے جہاں پر یہ علاقے موجود ہیں، چاہے وہ پلوامہ ہو، سری نگر ہو، بارہمولہ ہو یا کشتواڑ ہو، پورے کشمیر کو یہ احاطہ کرتے ہیں یہ تمام علاقے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری جو ہے وہ کن چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ تو جموں کشمیر اور لداخ دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ جموں کی اگر بات کی جائے، جموں کشمیر کی، تو اس میں جو ہے وہ یونین ٹیریٹری ہے اور اس میں اسمبلی موجود ہے، جبکہ جو لداخ کا علاقہ ہے اس میں اسمبلی موجود نہیں ہے، مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے۔ جموں کشمیر کی اگر ہم ایریے کی بات کریں تو 1,01,387 مربع کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے، اور اگر لداخ کے رقبے کی بات کریں تو اس کا رقبہ جو ہے 59,196 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ لداخ کا علاقہ جو ہے یہ سطح سمندر سے 9,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اگر ہم دونوں کی آبادی کی بات کریں تو جو جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے اس کی آبادی کو اگر دیکھا جائے تو 1,25,00,000 سے زیادہ ہے، اور اگر لداخ کی ہم آبادی کو دیکھیں تو اس کی آبادی صرف 2,74,000 ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں۔ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ آرٹیکل 370۔ اس میں جو ہے وہ آرٹیکل 370 جو ہندوستان کے آئین میں دیا گیا تھا، اس کے تحت جموں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور 370 کی منسوخی کے بعد اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ کون کون سی حیثیتیں تھیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس کو خصوصی حیثیت دی گئی، اور اس کے بعد جب منسوخ کیا گیا تو اس کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی اور یہاں پر جو ہے وہ جو جموں کشمیر کی اسمبلی تھی اس کو اپنا آئین بنانے کا حق دیا گیا تھا جو اس نے 1956 میں بنایا، لیکن 370 کے بعد اس کا آئین جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ جداگانہ طور پر اپنے قانون سازی کا حق حاصل تھا جموں کشمیر کی اسمبلی کو، 370 کی منسوخی کے بعد اس کا یہ حق ختم کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 سے پہلے جو ہے وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے جو ہے خصوصیت اس کو حاصل تھی، اور یہاں کے عوام جو ہے وہ دوہری شہریت کے حامل تھے، جموں کشمیر کی شہریت بھی ان کو حاصل تھی اور ہندوستان کی شہریت بھی حاصل تھی، جبکہ 370 کے خاتمے کے بعد ان کو صرف ہندوستان کی شہریت حاصل ہے، جموں کشمیر کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ آر ٹی آئی جو ہے وہ پہلے یہاں پر نافذ نہیں تھا، 370 کے بعد آر ٹی آئی نافذ ہو گیا، اور یہاں پر ایمرجنسی نافذ نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن 370 کے خاتمے کے بعد اب حکومت ہندوستان یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے۔ پہلے یہاں پر جو اقلیت ہیں ان کو جو کوٹا سسٹم تھا وہ دیا نہیں دیا گیا تھا، اب 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں بھی اقلیتوں کو ریزرویشن دے دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات کریں تو جو یہاں کی خواتین تھیں اگر وہ ہندوستان کے کسی دوسرے علاقے میں شادی کرتی تھی تو ان کی شہریت جموں کشمیر کی ختم کر دی جاتی تھی، اور کوئی اور خاتون اگر جموں کشمیر کے کسی مرد سے شادی کرتی تھی تو اس کو جموں کشمیر کی شہریت دے دی جاتی تھی۔ تو یہ پہلے ون اسٹیٹ تھا، اس کو جموں کشمیر اور لداخ دو یونین ٹیریٹری میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی، جس نے 370 آرٹیکل اور 35 آرٹیکل کو ختم کیا ہے اور ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی ہے، دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اس کی کیا پوزیشن تھی۔ اگر ریاستی اسمبلی کے حوالے سے دیکھی جائے اور قومی پارلیمنٹ کے حوالے سے دیکھی جائے، 1986 میں اگر دیکھا جائے تو جموں میں 20% کے قریب اس کی حمایت تھی اور تقریباً 1 یا 2% کشمیر کے اندر اس کی 1996 میں حمایت بنتی ہے۔ 2002 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جموں میں حمایت کم ہو کر جو ہے وہ تقریباً 11-12% کے قریب رہ گئی، اور تقریباً 2-3% جو ہے وہ کشمیر کے اندر تھی۔ پھر ہم 2014 کے اندر دیکھتے ہیں کہ جموں کے اندر ایک بڑا جو ہے اچھال آیا ریاستی سطح پر اور اس کی 40% تک جو ہے وہ حمایت چلی گئی بی جے پی کی، لیکن کشمیر کے اندر اس کی حمایت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ اور قومی سطح پر اگر دیکھا جائے تو 1996 میں 30% تھی، 1998 میں 40% سے زیادہ، تقریباً 45%، 99 میں تقریباً یہی رہی، اور 2004 میں پھر کم ہو کر تقریباً 33-34% رہی، اور 2009 میں پھر اس سے بھی کم ہوئی 32%، 2014 میں تقریباً 48% تک پہنچی، اور پھر 2019 میں یہ بڑھ کر تقریباً 56-57% تک پہنچ گئی یہ جموں کے اندر۔ لیکن کشمیر کے اندر قومی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو 1957 میں جو اس کی نمائندگی یا حمایت تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے تقریباً 8% کے قریب، جو کم ہو کر 1998 میں تقریباً 3-4% اور 1999 میں 2% کے قریب، اور پھر 2024 میں پھر تقریباً 3%، اور 2009 میں بالکل کم تقریباً 1% کے قریب اس کی رہ گئی تھی۔ 2014 میں تھوڑا اضافہ، 2019 میں بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی کے مظاہرہ نہیں کر سکی بی جے پی۔ ہم نظر ڈالیں 2018 کے اعداد و شمار پر تو سویلینس جو ہیں وہ 94 مارے گئے، 108 عسکریت پسند مارے گئے، اور 84 جو ہیں وہ آرم فورسز کے افراد مارے گئے۔ 2019 کی اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سویلین جو ہیں ان کی تعداد 43 رہی، عسکریت پسندوں کی 120 رہی، اور 84 جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے افراد مارے گئے 2019 میں۔ اور 2020 کی بات کریں تو عام شہری 32 مارے گئے، عسکریت پسند 143 اور سیکورٹی فورسز کے افراد 54 مارے گئے اس سال کے دوران۔ یہ کچھ اعداد و شمار تھے جو ہم نے کشمیر کے حوالے سے، جموں کے حوالے سے، اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے حوالے سے پہلے کے جو اس کے حالات تھے اور بعد کی جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے کچھ آپ کو معلومات فراہم کی۔ اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ اپنے پروگرام میں بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان میں 5 اگست 2019 کو برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے ہندوستانی آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے. ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر صدر ہند پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں. انڈین آئین کا آرٹیکل 370 جموں کشمیر کو دیگر انڈین ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ خود مختاری دیتا تھا، اور یہ وہی شق ہے جس کی بنیاد پر یہ ریاست ہندوستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی. امت شاہ نے جو تجویز پارلیمان میں پیش کی، اس کے مطابق جموں کشمیر کی تنظیم نو کی جائے گی، اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر اب مرکز کے زیر انتظام ریاست یا یونین ٹیریٹری ہوگی، جن کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی، اور وہاں لیفٹیننٹ گورنر تعینات کیا جائے گا، جبکہ لداخ مرکز کے زیر انتظام ایسا علاقہ ہوگا جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی. انڈین وزیر داخلہ کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے اعلان کے موقع پر راجیہ سبھا میں اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور کشمیر میں بھی اس فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا. ہندوستانی آئین کی شق 370 عبوری انتظامی ڈھانچے کے بارے میں ہے، اور یہ آرٹیکل ریاست جموں کشمیر کو انڈین یونین میں خصوصی نیم خود مختار حیثیت دیتا تھا. اس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور انڈیا کے آئین کی جو دفعات دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتی ہیں، اس آرٹیکل کے تحت ان کا اطلاق ریاست جموں کشمیر پر نہیں ہو سکتا تھا. اس آرٹیکل کے تحت دفاع، مواصلات اور خارجہ امور کے علاوہ کسی اور معاملے میں مرکزی حکومت یا پارلیمان ریاست میں ریاستی حکومت کی توثیق کے بغیر انڈین قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتی تھی. بھارتی آئین کے آرٹیکل 360 کے تحت وفاقی حکومت کسی ریاست میں یا پورے ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے، تاہم آرٹیکل 370 کے تحت انڈین حکومت کو جموں کشمیر میں اس اقدام کی اجازت نہیں تھی. آرٹیکل 370 کے صرف ایک شق کو برقرار رکھا گیا ہے، جس کے مطابق صدر مملکت تبدیلی اور حکم جاری کرنے کے مجاز ہوں گے. اس آرٹیکل کے تحت دفاع، مواصلات اور خارجہ امور کے علاوہ کسی اور معاملے میں مرکزی حکومت یا پارلیمان ریاست میں ریاستی حکومت کی توثیق کے بغیر انڈین قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتی تھی. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی صدارتی حکم کے تحت اس میں شامل کیا جانے والا آرٹیکل 35A بھی ختم ہو گیا، جس کے تحت ریاست کے باشندوں کی بطور مستقل باشندہ پہچان ہوتی تھی اور انہیں بطور مستقل شہری خصوصی حقوق ملتے تھے. اس قانون کی روح سے جموں کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا تھا، یہاں سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے. تاہم اب کسی بھی انڈین شہری کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے. یہ قوانین ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ نے سن 1927 سے 1932 کے درمیان مرتب کیے تھے، اور انہیں قوانین کو سن 1954 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین ہند میں شامل کر لیا گیا تھا. ہندوستان کے مرکزی حکومت نے کشمیر میں مختلف جماعتوں پر پابندی لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے. ہندوستان کی وزارت داخلہ نے حال ہی میں عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں کشمیر اتحاد المسلمین پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی. ان جماعتوں پر ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جموں کشمیر میں علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو بھی بڑھاوا دیتی آئی ہیں. گزشتہ 5 برس کے دوران ہندوستانی حکومت نے 1 درجن سے زائد کشمیری علیحدگی پسند سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی تنظیمیں قرار دے کر ان پر پابندی لگائی ہے، جن میں جماعت اسلامی جموں کشمیر اور جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ بھی شامل ہیں. تقریباً سبھی عسکری تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے کر انہیں کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس وقت اس موجود ہیں سری نگر سے کشمیر کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب الطاف حسین صاحب. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
حسین صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی حال ہی میں 2 اہم سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی. اس سے پہلے بھی کچھ سیاسی جماعتوں پر اور دیگر تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تھی، تو آپ ہندوستانی حکومت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، اس اقدام پہ یہاں تو زیادہ تر عوامی حلقوں میں تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، بلکہ اس کا جو یہ جو امیجیٹ پس منظر جو ہے، یہاں میڈیا میں خبریں آئی تھی کہ یہ جو مولانا میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں ان کی وہ حریت کانفرنس کے سربراہ رہ چکے ہیں, آج بھی حریت کانفرنس میں ان کی پارٹی شامل ہے اور اتحاد المسلمین وہ بھی شامل ہیں حریت کانفرنس میں. تو ایک پس پردہ ایک کانٹیکٹ ہوا تھا حریت کانفرنس کے قائدین کے اور بھارت سرکار کے درمیان, تو یہ قیاس آرائیں ہو رہی تھی کہ قریب حکومت ہندوستان اور کشمیری علاحدگی پسند رہنماؤں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو خبریں آئی اس کی, نہ ہی حریت کانفرنس کی طرف سے کسی نے کوئی تردید کی نہ حکومت ہند کی طرف سے. تو اس کے بعد جنوری کے مہینے میں اسی سال جنوری کے مہینے میں میر وائز عمر فاروق جو زیادہ تر جب سے یہ 370 جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے اس کو منسوخ کیا گیا, تو اس وقت سے اب تک وہ زیادہ تر ہاؤس اریسٹ رہ چکے ہیں, تو ان کو جانے دیا گیا, وہ دلی چلے گئے اور کئی اور رہنماؤں کے ہمراہ. تو وہاں ان کا جو خاص مقصد تھا وہ جو بھارتی پارلیمان میں وہ بل لایا گیا ہے وقف مسلم وقف بورڈ کو کے حوالے سے, تو اس پہ مسلمانوں کو کافی تحفظات ہیں, تشویش بھی ہے, تو اس حوالے سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اپنا موقف رکھنے کے لیے میر وائز عمر فاروق اور کچھ دوسرے رہنما دلی چلے گئے. تو وہاں ان کی اور بھی مصروفیات رہی, انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ جو وادی چھوڑ کے چلے گئے ہیں کشمیری پنڈت, تو ان کو واپس لانے کے لیے کوششوں کے حوالے سے جو صلاح مشورے ہوئے اس میں کشمیری پنڈتوں کے نمائندے بھی تھے, تو میر وائز نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آگے بھی اس حوالے سے مطلب کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا. تو اس پہ بلکہ یہاں اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پولیس ذرائع سے پتہ چلا, میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ ان کو بہت سارے لوگوں نے اس پہ ناراض ہوئے جو بھارتی حکومت کے ساتھ ان کے مراسم بڑھنے لگے تھے, تو ان کو دھمکیاں بھی آ رہی تھی آن لائن دھمکیاں, جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی, جو ان سے وڈرا کی گئی تھی 370 کی منسوخی کے فوراً بعد یا کم کر دی گئی تھی بہت, تو اس کو بڑھا دیا گیا جی. اس کو ریسٹور کیا گیا. تو لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہ ان کی جو اپنی جماعت ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو حریت کانفرنس کی ایک اہم اکائی ہے جی. اس پہ بین لگایا گیا, اور اس کے ساتھ ہی جو مولانا مسرور عباس صاحب کی پارٹی ہے اتحاد المسلمین, تو اس پہ بھی بین لگایا گیا
جی.
تو یہ ہے اس کا پس منظر
صحیح.
اور اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی حکومت کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے, کیوں ان نے سوچا کہ یہ جو مولانا عمر فاروق ہیں
جی.
ان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علیحدگی پسند ضرور رہے ہیں, اور مسرور عباس صاحب کی پارٹی بھی علیحدگی پسند پارٹی مانی جاتی ہے, لیکن وہ کبھی بھی ان کو ایکسٹریمسٹ نہیں کہا جا سکتا ہے, بلکہ جب بھی حکومت ہند نے پہل جی. کی کشمیری رہنماؤں کے ساتھ پیسفل مذاکرات کے لیے, تو یہ قائدین آگے رہے.
بہت شکریہ الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ
جی, رہے گا. مجھے بات اس میں مکمل کرنے دیجیے
جی.
یہ ہے اس میں کہ ایک اس میں قیاس آ رہا ہو رہی ہے کہ کیوں ان پہ بین لگایا گیا.
میں اس حوالے سے آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہم بی جے پی کے رہنما ہیں دہلی میں عرفان احمد صاحب, ان کا نقطہ نظر لے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اس وقت دہلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے رہنما جناب عرفان احمد. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے, آزادی بیان کا بڑا چرچا ہے وہاں پر, اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے, شہری حقوق کی بات کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنظیمیں جو سیاسی طور پر سرگرم عمل ہیں, نہ آزادی بیان ان کو حاصل رہی, نہ ان کو جو ہے وہ شہری حقوق حاصل رہے, نہ انسانی حقوق حاصل رہے, ان پر پابندی لگا دی گئی. تو عرفان احمد صاحب کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
نہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنے اچھے ٹاپک پر جو ہے اتنی اچھی ڈیبیٹ جو ہے شروع کی ہے. اور ابھی جموں کشمیر اور لداخ کے بارے میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو بہت ہی شاندار جو ہے سحر ٹی وی نے رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو اور سحر ٹی وی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کاظمی صاحب. اور جی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے جو دو ابھی پارٹی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, جو ایک سیپریٹسٹ جو پارٹیز تھیں, جو علیحدگی پسند پارٹیز تھیں, تو یہ تو ہماری جو بھارت کی سرکار ہے, ہمارے بہت ہی پاپولر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں, ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ صاحب ہیں, وہ سب ہر طریقے سے جو ہے نہیں پورا اسکروٹنائز کرتے ہیں. اور یہ تو بالکل جب 370 ہٹا تھا تو یہ طے ہو گیا تھا کہ جس طریقے کی جو پارٹیز ہیں جو ہندوستان کے خلاف سدا جو ہے اپنے اس قومی پرچار اور پرسار میں رہتی تھیں, تو ان پر جو بین لگایا ہے تو بالکل صحیح بین لگایا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5 سال میں جو جموں کشمیر میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, اور آپ جا کر وہاں دیکھیں گے دنیا کا جو سب سے بڑا جو پل ہے, برج ہے, وہ بھی پوری دنیا کا برج بھی جو ہے کشمیر کے ہی سائیڈ میں بنا ہے, جو چناب ویلی پر بنا ہے. اور ابھی کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک آپ ریل کا سفر کر سکتے ہیں, ایک اچھی ٹرین جو ہے ایک وندے بھارت کے نام سے جو ٹرین ہماری ہندوستان میں چلتی ہے وہ لگاتار وہاں پر چلنی شروع ہوئی ہے. اور جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس سے بالکل جو ہے یہ آیا ہو گیا ہے کہ 2019 سے پہلے جس طریقے سے جو ہے وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا, سسٹم ہوتا تھا, دو طریقے کا جو سمویدھان ہوتا تھا, اس سے جو ہے وہاں کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی. روزانہ کتنے جو ہے وہاں پر آتنکوادی حملے ہوتے تھے, کتنے ہمارے جو شہری وہاں پر مارے گئے, شہید ہو گئے, ہماری کتنی فوج کے جو ہے نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور وہ بہت ہی جو ہے مزے کرتے تھے, چاروں طرف سے ان پر فنڈنگ آتی تھی اور اسی سے جو ہے وہ جموں کشمیر کی انہوں نے بربادی جو ہے وہ لکھ دی تھی. لیکن 5 جون 2019 کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہری جو ہے وہ محفوظ ہے اور لگاتار وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا وہاں پر جانا ہوا تھا تو میں خود لال چوک پر گیا تھا. لال چوک جو ہے جب پہلے ہم جاتے تھے تو ایسے سنگینوں کے سائے میں ہوتا تھا, آج ماشاء اللہ وہاں پر ہمارا ترنگا جو ہے بہت اچھی طریقے سے وہ لہراتا ہوا میں نے دیکھا. اور بہت دیر تک ہم وہاں پر بیٹھے, ہر شہری سے وہاں پر بات کی, جموں کشمیر کے جتنے بھی وہاں پر عوام تھے ان سے ہمارا رابطہ رہتا تھا, ہماری بات چیت ہوئی, سب ہم دکانوں پہ گئے, شاپ کیپر سے بات ہوئی, تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی طریقے سے وہاں پر ابھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بہت ہی شانتی کے ساتھ سب رہ رہے ہیں. جو سیپریٹسٹ تھے جس طریقے سے انہوں نے علیحدگی پسندگی کی بات جو ہے جموں کشمیر میں کرتے تھے, ان پر لگام لگانے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو ہمارے وزیر اعظم اور بھارت کی سرکار نے کی ہے. اور پہلے جس طریقے کا ماحول ہوتا تھا, روزانہ آپ ٹی وی پر, ریڈیو پر, ہر جگہ سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اس طریقے سے بروٹل مرڈرز ہوتے تھے, آ کر جو ہے پڑوسی دیشوں سے آ کر جو ہے وہاں پر آتنکوادی گھٹنائیں ہوتی تھیں. آج اللہ کا کرم ہے, ماشاء اللہ الحمد للہ, کوئی وہاں پر آتنکوادی گھٹنا نہیں ہوتی, ٹھیک طریقے سے سحری ہوتا ہے, روزہ افطار ہوتا ہے, تراویح ہوتی ہے اور اچھی طریقے سے وہاں کے شہری جو ہے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں, بسر کر رہے ہیں, کہیں پر کوئی بھی دقت کی کوئی بات نہیں ہے. اور بہت اچھا جو ہے وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہماری سرکار نے جو ہے اتنا اچھے طریقے سے کام کیا ہے. کوئی بھی اگر کوئی چیز وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو سری نگر میں بھی اگر ایمس بنا ہے تو جموں میں بھی ایمس بنا ہے, دونوں جگہ برابر جو ہے تعمیراتی کام ہو رہے ہیں, دونوں خطوں کو برابر جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے اور وہاں کے شہری ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے اپنا جیون کو جی رہے ہیں.
ہمارے اس وقت ہمیں پی ڈی پی جموں کشمیر کے رہنما جناب منتظر آغا نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم منتظر آغا صاحب. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے منتظر آغا صاحب؟
جی جی
جی, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت پی ڈی پی جموں کشمیر کی ایک اہم سیاسی جماعت ہے اور اس کا بڑا کردار رہا ہے اس کی سیاست میں, تو اس کے رہنما کی حیثیت سے جموں کشمیر کے اندر یہ جو سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پہلے تو میں اس عمل کی جو پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ہم پر زور صدا احتجاج ہے اس عمل پر, جہاں پر ہماری مذہبی قیادت جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں ان پر قدغن لگائی جاتی ہے. دیکھیے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 2014 سے جو جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے دلی میں, وہ ایک نظریے کے تابع کام کر رہی ہے اور اس نظریے کا نظریے میں مسلمان اور کشمیر کو خاص جگہ ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قوت کو توڑیں جو جہاں سے مسلمانوں کو یا کشمیریوں کو قوت ملتی ہے. پہلے تو مسلمانوں کو قوت ملتی ہے شریعت سے، شریعت محمدی سے، کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہر معاملے میں. اس سے بھی ان کو بڑی دقت ہے، تو اسی لیے آئے دن یہ ہمارے دینی امور میں مداخلت کرتے ہیں، چاہے وہ وقف ترمیمی بل ہو یا دیگر چیزیں ہوں، ان پر یہ خاص نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو شریعت کی قوت ہے وہ کمزور ہو، تاکہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہ کر سکے. دوسرا، کشمیر میں جو سیاسی بے چینی ہے، اس بے چینی میں وہاں کے محراب و ممبر، چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا مرکزی امام بارہ بڈگام ہو، انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے، ہماری ترجمانی کی ہے کسی بھی صورت حال سے نپٹنے کے لیے، اور اس کو بھی ابھی ڈائلوٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ان کا جو نظریہ ہے کشمیر کو لے کر، جو کشمیر کی تاریخ ہے، وہ مسخ ہو. اسی لیے یہ آئے دن ان جماعتوں پر پابندی لگاتے ہیں تاکہ دنیا تک کشمیر کی اصل تاریخ، دنیا تک کشمیر کی اصل صورتحال، یا جو وہاں ابھی بھی متواتر سیاسی بے چینی ہے، وہ دنیا تک نہ پہنچے. بلکہ جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے، جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ کشمیر کی ڈائلوٹڈ ہسٹری لوگ دنیا دیکھے، جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ دنیا تک پہنچے، اس کا مقصد یہی ہے ان پابندیوں کا.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا منتظر آغا صاحب، الطاف حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں. الطاف حسین صاحب
جی، میں سن رہا ہوں آپ کو.
جی بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بی جے پی کے لیڈر جو ہیں وہ بہت گرمجوشی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام کے فائدے کے لیے ہم نے یہ سارے قدم اٹھائے ہیں، کشمیر کی ترقی ہو رہی ہے، عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام کو کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں حکومت ہندوستان کے اس اقدام سے؟
دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ایک تو یہ جو تعمیر و ترقی کی بات کر رہے تھے، وہ جو بھی ہوتا تھا پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، چاہے کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ سینٹیمنٹ کی بات ہے، یہ کشمیریوں کی، جو جموں کشمیر کے لوگوں کی پہچان کی بات ہے، اس پہ وار کیا گیا ہے. اور یہ لوگوں کا یہاں پرسپشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو مہاراجا، یہ جموں کشمیر کے مہاراجا تھے، مہاراجا ہری سنگھ، جنہوں نے یہ الحاق کیا تھا بھارتی یونین کے ساتھ، تو اس وقت کے جو یہاں عوامی رہنما تھے شیخ محمد عبداللہ، انہوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی. تو اس میں اس وقت جو ایک باضابطہ ایک ریٹن اگریمنٹ ہوا تھا، جس کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کئی لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس وقت یہ ایک ایسی جماعت نے کیا ہے جو خود کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھگوان رام کے بھکت ہیں. بھگوان رام کے بارے میں یہ ہی ہے ایک، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان کو مریادا پرشوتم کہتے ہیں، کہ وہ ایک اپنے پتاشری، اپنے والد کے ایک وچن کو نبھانے کے لیے ونواس میں چلے گئے، ایکسائل میں چلے گئے، انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا، اور یہ لوگ خود کو ان کا بخت کہتے ہوئے ایک ریٹن اگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں یونیلیٹرلی. یہ ایک کئی کشمیری لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کے ساتھ ایک یہ جو ہے ایک یہ ایک قسم کا ان کے اس وشواس کو توڑ دیا گیا ہے جو یہ، اور یہ الحاق جو ہے اس پہ مہاراجا ہری سنگھ نے دستخط کیے تھے، سگنیچر کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ سینٹیمنٹ کی بات ہے. اس کو تعمیر و ترقی کے کا آپ بتائیں گے تو اس کے اس کا ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. تعمیر و ترقی ہر جگہ ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے زیادہ، بلکہ یہاں اس حوالے سے کشمیری عوام کو بہت ساری شکایتیں بھی ہیں، جیسے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے، جموں کشمیر سے جو بہنے والے سارے دریا پاکستان میں جاتے ہیں، ان پہ جو بھی رائٹس ہیں وہ پاکستان کو دیے گئے ہیں، جو پنجاب میں دریا ہے ان کے رائٹس بھارت کے پاس ہے. یہاں جموں کشمیر میں آپ کسی بھی دریا پہ بجلی کا چلانے کے لیے ڈیم نہیں بنا سکتے. تو جموں کشمیر کی ریاست کافی عرصے سے، شیخ عبداللہ کے زمانے سے، اس کے لیے کمپنسیشن مانگ رہی ہے جو آپ تک آج تک نہیں ملا ہے. تو شکایتیں بھی ہیں، ہوا بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹ کی بات ہے. اس کا تعمیر و ترقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چاہے بھارت نواز ہوں یا علیحدگی پسند ہوں، ان کا یہی ایک اس بات پہ اتفاق ہے کہ 370 کو منسوخ کرنے کر کے بی جے پی نے یہاں لوگوں میں ایلینیشن کو بڑھاوا دیا ہے. اور جہاں تک سپریٹس وائلنس کا تعلق ہے اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے وہ کم ہو گیا ہے, وہ تو اس کا آپ دیکھیں گے بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آج تک وہ پچھلے 30 سال سے لڑتے آئے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے کوشش کریں, ان کو اگر کامیابی ملی ہے تو اس کا سہرا بی جے پی اپنے سر نہیں باندھ.
جی بہت شکریہ الطاف صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چلتا ہوں عرفان احمد صاحب کی طرف. عرفان احمد صاحب, بی جے پی جو ہے وہ بات کرتی ہے جمہوریت کی, عوامی رائے کے احترام کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جموں کشمیر کی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت 100% نہیں, اکثریت جو ہے وہ 370 کے مخالف ہے, چاہے ہندوستان کی مخالف جماعتیں ہوں یا ہند نواز جماعتیں جو رہی ہیں وہ بھی 370 کی مخالف رہی ہیں. خود ہندوستان کے اندر کانگریس پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے. تو آپ عوامی رائے کے برخلاف کیوں مصر ہیں کہ عوام کے اوپر, جموں کشمیر کے عوام کے اوپر اپنی مرضی تھوپی جائے اور پھر جو معاہدہ ہوا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کا اس کو توڑا جائے اور اس کی شرطوں کو پامال کیا جائے اور کشمیر کو بھی اپنے ساتھ رکھا جائے؟
دیکھیے ڈیموکریٹی میں جو ہے ڈیموکریسی کو اگر کسی نے صحیح طریقے سے بحال کرنے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہاں پر کی ہے, بھارت کی سرکار نے کی ہے, وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کی ہے اور ہمارے گرہ منتری امت شاہ صاحب نے کی ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ وی ڈی سی کے جو ولیج ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن نہیں ہوتے تھے, ڈی ڈی سی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے چناؤ الیکشن وہاں پر نہیں ہوتے تھے. تو ہماری پارٹی نے اس کا جو انیشیٹ لیا, وی ڈی سی کے الیکشن کرائے, پھر ڈی ڈی سی کے الیکشن کرائے, جو ایک دم ولیج سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے تھے ان کے تعمیر و ترقی کے کام ہوتے تھے وہ ہماری جب سے سرکار آئی تب سے ہی وہ شروع ہوئے. مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے 2020 میں جب ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تھے تو میں خود جو ہے جموں کے ایریے میں, سری نگر کے ایریے میں اس ٹائم پر وہاں پر گیا تھا. لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے 60-70% جو ہے وہ الیکشن میں اپنی رائے دہندگی کا جو ہے استعمال کر کے وہاں پر ڈی ڈی سی اور وی ڈی سی کے الیکشن میں انہوں نے بھاگ لیا تھا. اور اس سے پہلے جب یہ جو ابھی ہمارے پترکار صاحب بات کر رہے تھے یا اس سے پہلے آگا صاحب بات کر رہے تھے, ان کے اس پیریڈ میں 2-3% اور 5% میں زبردستی ووٹ جو ہے ڈال کر جو ہے وہ چناؤ جیتا جاتا تھا. ڈیموکریسی کو اگر ختم کرنے کا اگر کام کیا تھا تو وہ وہاں کی ان لوکل پارٹی نے کیا تھا, ان میں اس ٹائم پر پی ڈی پی بھی تھی, نیشنل کانفرنس بھی تھی, کانگریس بھی تھی. لیکن جب سے ہمارے بھارت میں جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے, اس سے پہلے اٹل جی نے یہ انیشیٹ لیا تھا. ابھی آپ گاؤں گاؤں میں جائیے, وہاں کے ہر شہر میں ضلع میں جائیے تو اٹل جی کے نام کو وہاں پر سب جانتے ہیں, اٹل جی کے بارے میں جانتے ہیں, جمہوریت اور کشمیریت کی وہ بات کرتے تھے. اس کے بعد میں 2014 کے بعد میں جو ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے یہ انیشیٹ لیا اور وہاں پر جا کر جو ہے لوگوں سے جو ہے روبرو ہو کر انہوں نے بات بھی کی, بڑی بڑی وہاں پر ریلیاں کیں. اتنا بڑا وہاں پر جو ہے جو باڑھ کا ایک وہ آ گیا تھا اس ٹائم بہت بڑے نقصان.
بہت بہت شکریہ عرفان احمد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اپنی جماعت کی آپ نے نمائندگی کی. الطاف حسین صاحب
جی میں سنا ہوں, بتائیے.
آخر میں ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت ہے, میں آخر میں خلاصہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف جو ہے وہ بی جے پی کا دعویٰ ہے تعمیر و ترقی کا اور دوسری طرف کشمیری عوام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, اپنا تشخص چاہیے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, تو یہاں پر کیا صرف زمین اہم ہے اور عوام اہم نہیں ہے؟
دیکھیں ابھی یہ عرفان صاحب جو بی جے پی کی طرف سے بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا نام ہے اس کا, جمہوریت, بی جے پی نے کشمیر میں جمہوریت بحال کرائی, الیکشن کرائے, چلیے مان لیتے ہیں ان کی بات. اب اگر الیکشن میں وہ لوگوں نے ووٹ دیا, اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیج دیے اور وہ کسی کوئی مینڈیٹ لے کے آئے تھے, انہیں مینیفیسٹو ایک منشور رکھا تھا لوگوں کے سامنے اور اسی کے مطابق انہیں سب سے پہلے یہ ریزولوشن لایا اسمبلی میں کہ یہ 300 اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہیے, 370 بحال ہونا چاہیے. اگر یہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو لوگوں نے جس بات کے لیے ووٹ دیا ہے تو اس کا احترام کریں, دکھائیں ان کا جمہوری مزاج ہے سچ.
جی بہت بہت شکریہ الطاف حسین صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے, حامی مخالف دونوں. فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ اگر جمہوریت کی بات ہے تو کیا عوامی رائے بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ جس علاقے کے عوام پر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ بھی آپ کی حکومت کو قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اور جس مشروط طور پر ریاست کشمیر, جموں کشمیر ہندوستان کے ساتھ ملحق ہوئی تھی, جب وہ شرط ختم ہو گئی تو کیا یہ ان کا الحاق باقی رہا یا باقی نہیں رہا، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
Thank you.